سي جزاكم الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما إلى الآخر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو پچھلی کلاس میں ہم نے عباد الرحمن کی جو صفات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمائی ہیں تو ان میں سے چھٹی صفت تک مکمل پڑھ لیا تھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی جو اقتصادی ان کی عادتیں ہیں اقتصادی عادات یعنی خرچ وغیرہ کے معاملے میں ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے تو فرمایا کہ یہ درمیانے راستے کے اوپر رہتے ہیں نہ یہ حد سے آگے تجاوز کرتے ہیں اور نہ یہ خرچ کے اندر تنگی اور بخل کرتے ہیں تو اسراف اور اقتار کے درمیان کے راستے کے اوپر یہ قائم رہتے ہیں استقامت کے ساتھ. ٹھیک ہے, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو لفظ استعمال فرمایا نا قیامہ, ٹھیک ہے, تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ قائم رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور قائم ہی کے مادے سے جو ہے وہ استقامت بھی بنتی ہے. استقامت کیا مطلب کہ جیسا ہمارا معاملہ ہوتا ہے نا کہ ہم زیادہ تر تو اپنی زندگی میں افراط اور تفریط کا شکار رہتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ یا تو ہم ایکسٹریم میں چلے جاتے ہیں, بہت زیادہ خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں, ضرورت سے زیادہ فضول خرچی کر لیتے ہیں, جیسے شادی بیاہ کا معاملہ ہوتا ہے ہمارے یہاں. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر عموماً فضول خرچی ہوتی ہے, چاہے وہ حرام کاموں کے اندر ہم خرچ کریں, یعنی ناچ گانا, ڈھول باجا اور یعنی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا, اس قسم کے لباس کے اوپر خرچہ کریں کہ جو لباس شرعی طور پر جائز نہیں ہے. مثلاً مردوں کے لیے جو ہے وہ ریشمی لباس ٹائپ کی کوئی چیز آپ نے خرید دی, شادی بیاہ کا موقع ہے بھائی, اس میں تو ہونا چاہیے اس طرح کا. ٹھیک ہے, تو وہ ریشم پہننا مردوں کے لیے حرام ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں حرام ہوتی ہیں جو کہ آپ شادی بیاہ کے موقع کے اوپر ہم لوگ جائز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یا یہ کہ ہم حرام کام کے اوپر خرچ نہ بھی کریں شادی بیاہ کے موقع کے اوپر, حلال کے اوپر ہی خرچ کریں, یعنی ہر چیز حلال ہو لیکن اپنی استطاعت سے زیادہ جا کر کے خرچ کریں. ٹھیک ہے, تو ہماری زندگیوں میں اس طرح کے معاملات خصوصاً تہوار ہوں یا ایسے کوئی اوکیزنز ہوں تو ان کے اوپر ہم اسراف کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں. صحیح ہے, اور پھر دوسری ایکسٹریم کیا ہوتی ہے کہ ہمیں جہاں پہ خرچ کرنا چاہیے, دوسری ایکسٹریم رائٹ, دوسرا اینڈ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ہمیں خرچ کرنا چاہیے وہاں پر ہم خرچ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, جیسے کہ خصوصاً یہ مردوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر بیوی بچوں کے اوپر خرچ نہیں کرنا ہے, وہاں پر بھائی سیونگ کرنی ہے, بچا کے رکھنا ہے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, تو اس کے لیے جو ہے وہ پیسہ خرچ نہیں کرنا. اب جو جائز ضروریات ہیں تعلیم کے لیے, تربیت کے لیے اور گھر کے کام کاج چلانے کے لیے, تو اس کے اوپر خرچ نہیں کر رہے ہیں. صحیح ہے, یا یہ کہ مال تھا اور اس کو جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے اوپر ضرورت کے موقع کے اوپر خرچ کرنا تھا لیکن وہاں پہ خرچ نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو یہ دوسری ایکسٹریم ہو گئی. تو ہماری زندگیوں میں دونوں ایکسٹریمز ہوتی رہتی ہیں، کبھی اس ایکسٹریم پہ کبھی اس ایکسٹریم پہ، لیکن جب دیندار بن جاتے ہیں اور کچھ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ نہیں بھائی نہیں کرنا چاہیے اور درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہیے، تو ہم کبھی درمیانی راستہ بھی اختیار کر لیتے ہیں، صحیح ہے؟ یعنی کہ نہ زیادہ خرچ کرنا اور نہ کم خرچ کرنا، بلکہ درمیان کا راستہ، لیکن اس درمیانی راستے کے اوپر ہمیں استقامت نصیب نہیں ہوتا کہ ہم اپنے تمام معاملات کے اندر درمیانی راستہ اختیار کریں، ٹھیک ہے نا؟ ہمیشہ درمیانی راستہ اختیار کریں، الا ماشاء اللہ، کبھی کوئی بلا ارادہ غلطی ہو جائے تو اس کا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ تو کسی بھی انسان سے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہمارے یہاں یعنی ہم جو ہے نا یہ درمیان کا راستہ جو ہے نا یہ استقامت کے ساتھ اختیار نہیں کر پاتے ہیں، ہم بہت کم اختیار کر پاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دیندار لوگوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن جو مقبول بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان میں اور ہم میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ان میں یہی فرق ہوتا ہے، ہم میں اور ان میں یہی فرق ہوتا ہے کہ دیندار تو ہم بھی ہیں، باتوں کی سمجھ تو ہمیں بھی آ رہی ہوتی ہے بہت ساری، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم ان باتوں کے اوپر استقامت کے ساتھ عمل نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کبھی ادھر ڈول رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر ڈول رہے ہوتے ہیں، اور کبھی اچھا کام بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو استقامت ہے نا، استقامت یعنی پرسسٹنسی کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ، پرسسٹنٹلی، رائٹ؟ دو الفاظ ہوتے ہیں انگریزی کے اندر، کنسسٹنٹلی یعنی آپ مستقلن، اور پرسسٹنٹلی یعنی پرسسٹ کریں، آپ اسی حالت میں قائم رہیں، پرسسٹ کریں اس حالت کے اندر، یہ آسان کام نہیں ہوتا، یہ سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے، بلکہ استقامت کے ساتھ قائم رہنا، ٹھیک ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داڑھی مبارک کے اندر کسی صحابی نے سفید بال دیکھے، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے یہ بال سفید کیسے ہو گئے؟ ٹھیک ہے، یعنی یہ جو بال سفید ہوتے ہیں نا، یہ ایک ظاہر ہے اولڈ ایج کے ساتھ تو ہوتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر اتنی زیادہ تو نہیں تھی، ٹھیک ہے نا؟ 50s میں، 60s میں، 63 میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا، تو یہ بہت زیادہ اولڈ ایج جو ہے وہ نہیں ہوتی اس زمانے کے اعتبار سے، تو خصوصاً اس لیے کہ اس زمانے میں تو 80 سال سے زیادہ کے لوگ جو ہے وہ نارملی لوگ رہتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی بال اتنی جلدی لوگوں کے سفید نہیں ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کسی نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہو گیا، آپ کی داڑھی میں بال سفید کیسے آ گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے ان آیتوں نے بوڑھا کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ ایک روایت کے مطابق سورہ ہود کی آیتوں نے بوڑھا کر دیا، اور ایک اور روایت کا مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن وہ جو تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ کن آیتوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بوڑھا کیا تھا، وہ یہ آیت تھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا فاستقم کما امرتا، کہ جیسے آپ کو حکم فرمایا گیا ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے اوپر آپ استقامت کے ساتھ قائم رہیے، نہ ادھر ڈولیے نہ ادھر ڈولیے، بلکہ بالکل جو صراط مستقیم ہے، درمیان والا جو راستہ ہے، اسی کے اوپر قائم رہیے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اتنا زیادہ بڑا بوجھ تھا کہ اس کے غم میں اور اس کی فکر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو استقامت جو ہے نا، یہ مشکل چیز ہوتی ہے، اور یہی جو حاصل کر لیتا ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں میں شامل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو خرچ کے اندر استقامت جو ہے وہ یہی ہے کہ نہ تو اسراف کرے بندہ اور نہ اقتار کرے، بلکہ درمیان کے راستے کے اوپر قائم رہے، ٹھیک ہے؟ اور اپنے علم اور ارادے سے، یعنی اصل بات یہ ہے کہ علم اور ارادے سے اسراف اور اقتار نہ کرے۔ غلطی سے ہو جاتا ہے تو بھول سے ہو جاتا ہے، نا سمجھی میں ہو جاتا ہے کہ بھئی ہم نے میجر یہ کیا تھا، ہم نے اپنے طور پہ کیلکولیٹ کیا تھا کہ جی ہم اتنا ہی خرچ کریں گے، کیونکہ یہی جو ہے نا وہ اعتدال کا راستہ ہے، لیکن جب موقع آیا تو اس وقت کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی زیادہ خرچ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ حالانکہ آپ کا ارادہ نہیں تھا کہ آپ زیادہ خرچ کریں ضرورت سے، ٹھیک ہے، لیکن ہو گیا خرچ، تو اس کا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور اس سے انسان کے جو ہے نا وہ مقام اور مرتبے کے اوپر فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے؟ بغیر علم اور ارادے کے اگر اس سے کبھی کوئی غلط کام ہو جائے تو ایسا نہیں ہوتا کہ اب وہ اپنے مقام سے جو ہے وہ گر گیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی مقبولیت کو لوز کر دیا، نہیں، اللہ تعالیٰ کی مقبولیت اس کو حاصل ہو گئی تو اب وہ حاصل رہے گی،
ٹھیک ہے، جب تک وہ علم اور ارادے کے ساتھ اور اصرار کے ساتھ جو ہے وہ گناہ کرنا نہ شروع کر دے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ساتویں صفت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ اصل میں آج ذرا کتاب کا مسئلہ، اسی وجہ سے آج دیر بھی ہو گئی، وہ ہم سے کچھ پلاننگ میں ایک مسٹیک ہو گئی کہ ہم نے معرف القرآن کی جو والیوم 6 ہے وہ ایک ہی وقت میں اس کی کلاس رکھ لی. تو اب جو ہے وہ یا جس تصویروں سے پڑھا رہا ہے اور بیگم صاحب جو ہیں وہ کتاب سے پڑھا رہی ہیں، تو اس وجہ سے نا میرے سامنے کتاب نہیں ہے، چند پیجز کی تصویر کھینچ لی ہے، اس سے پھر آپ کو پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیوں انہوں نے سورہ روم کی تفسیر آج دوسری کلاس میں شروع کرنی تھی، وہ بھی سورہ روم بھی والیوم نمبر 6 میں ہی ہے اور سورۃ الفرقان بھی والیوم 6 میں ہی ہے. اچھا، تو چلیں آپ کو بھی ہم نے حقیقت بھی بتا دی. اچھا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اب یہ مصحف سے میں جو ہے وہ آیت کی تلاوت کر رہا ہوں کہ ساتویں صفت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا والذین لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. کہ یہ عباد الرحمن وہ لوگ ہوتے ہیں الذين وہ جو لا يدعون مع الله نہیں پکارتے ہیں اللہ تعالی کے ساتھ. مع کا مطلب ہوتا ہے معیت، ساتھ، ٹوگیدرنیس. ٹھیک ہے، تو اللہ کے ساتھ یدعونا، دعا یدعو کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، تو وہ لوگ نہیں پکارتے ہیں اللہ تعالی کے ساتھ الہن آخرا. الہ معبود کو کہتے ہیں، یعنی جس کی عبادت کی جائے اس کو الہ کہتے ہیں، جیسے لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، تو الہ جو ہے وہ کسی کو بھی کہا جا سکتا ہے جس کی طرف انسان عبادت کا فعل شروع کر دے. تو یہ کوئی الہ آخر، آخر یہ عربی زبان میں نا کسی اور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ادر. ٹھیک ہے نا، دی ادر یا کوئی اور، اردو میں کہیں گے کوئی اور. آخر یہ وہی آخر ہے جو کہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں لاسٹ کے لیے. ٹھیک ہے نا، آخری، وہ آخری ہوتا ہے، آخری نہیں ہوتا، وہ آخری ہوتا ہے، خا کے نیچے زیر. تو آخر کا مطلب ہوتا ہے کوئی اور. تو الہن آخرا کا مطلب کوئی اور الہ، کوئی اور معبود. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے ہیں. ولا یقتلون النفس التی، اور نہیں قتل کرتے ہیں کسی بھی جان کو، النفس کسی بھی ایسی جان کو، التی حرم اللہ جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے قتل کرنا. ٹھیک ہے، یعنی کسی ایسی جان کو قتل نہیں کرتے جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے قتل کرنے سے منع کیا ہے. مثال کے طور پر بکرا تو قتل کرتے ہیں نا، کھانا ہوتا ہے بھائی. گائے کو بھی قتل کرتے ہیں کیونکہ بیف بھی کھانا ہوتا ہے. مرغی کو بھی قتل کرتے ہیں کیونکہ مرغی بھی کھانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ قتل عام تو ماشاءاللہ ہمارے یہاں بہت ہوتا ہے، گائے بھی، مرغی بھی، اور بلکہ وہ جو ایک دفعہ غلطی سے نا ہم نے ایک میڈ رکھ لی تھی 2-4 دنوں کے لیے، تو یعنی ویسے تو الحمدللہ گھر میں کام کاج کے لیے سسٹم ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں پھر کام کاج کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن کسی وقت میں ایسے تھے کہ گھر والوں کی طبیعت بھی اچھی نہیں تھی اور گھر میں کام بہت زیادہ ہو گیا تھا کسی وجہ سے، تو میڈ رکھ لی تھی. تو وہ میڈ جو ہے نا جس سے رکھوائی تھی، تو اس نے تو کہا کہ ہاں جی یہ تو سری لنکن مسلمان ہیں اور یہ ہے وہ ہے، تو رکھ لیں آپ. تو ہم نے رکھا، تو 2-3 دن میں پتا چلا کہ وہ گوشت نہیں کھاتی. تو ہم نے شک ہوا کہ بھائی گوشت کیوں نہیں کھاتی ہیں. تو پھر اس کے بعد جب ان کے لیے کہا کہ اچھا چلے بھائی گوشت کھانا، کوئی ان کو الرجی ہوگی، کوئی ان کو مسئلہ ہوگا، تو اس وجہ سے یہ شاید گوشت نہیں کھاتی ہیں. تو پھر گھر والوں نے کہا کہ اچھا میں آپ کے لیے انڈا بنا دیتی ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ کہنے لگیں کہ نہیں نہیں میں انڈا بھی نہیں کھاتی. کیوں بھائی انڈا کیوں نہیں کھاتی؟ تو کہنے لگیں کہ انڈے میں بھی تو جان ہوتی ہے نا. تو ادھر پتہ لگ گیا کہ یہاں نا دال میں کچھ سیریس کال ہے، کہ وہ تھیں اصل میں ہندو. ٹھیک ہے، تو ہندو جو ہے وہ، اور وہ ہندو بھی جو ہے وہ بڑی پریکٹسنگ قسم کی ہندو تھیں، کہ وہ گوشت تو کیا، وہ تو ڈیری پروڈکٹس بھی نہیں کھاتی تھیں. ٹھیک ہے، تو انڈے کے اندر بھی جان ہوتی ہے، کیونکہ انڈا بالآخر بعد میں جا کر کے یہی چوزا بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے انڈا کھانے سے بھی انکار کر دیا. تو ہم تو ماشاء اللہ انڈے میں بھی، اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو انڈے میں بھی قتل عام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، چوزوں کا. تو بہرحال تو یہاں پہ قتل عام سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا, لیکن صرف اس قتل عام سے منع کیا ہے کہ جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ انسانی جان ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور انسانی جان جو ہے ویسے تو جانوروں کی جان بھی اللہ تعالیٰ نے منع کری ہے, ٹھیک ہے, صرف اس طریقے سے جانور کی جان لے سکتے ہیں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے, اس کے علاوہ جانور کی جان لینے کی بھی اجازت نہیں ہے, ٹھیک ہے. کیا مطلب, گائے کو اگر آپ گولی سے مار دیں اور کہیں کہ جی مجھے تو اس کو کھانا ہے, تو آپ نے جو ہے وہ قتل کیا, اس کا حرام قتل کیا, ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گائے کو اس طریقے سے مارنے کی اجازت نہیں دی تھی, ٹھیک ہے. بکرے کو بھی اگر آپ جو ہے وہ جھٹکے کے طریقے سے مار دیں, مرغی کو جھٹکے کے طریقے سے مار دیں, بالکل ہی اس کی گردن اڑا دیں, ٹھیک ہے, تو یہ بھی جو ہے وہ حرام ہو جائے گا, کیوں, اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے تو صرف بکرے کو اس طریقے سے مارنے کی اجازت دی ہے کہ جس کو کہ یعنی اسلامی ذبیحہ کا طریقہ ہوتا ہے, اگر اس طریقے سے آپ بکرے کو ذبح نہیں کریں گے تو وہ حرام ہوگا. کیا مطلب, ہم سمجھتے ہیں کہ صرف کھانا حرام ہوگا, رائٹ, بکرے کا گوشت حرام ہو جائے گا اگر آپ نے اس طریقے سے ذبح کر دیا, نہیں بھائی, بکرے کا گوشت حرام نہیں ہوگا, بکرے کو مارنا بھی حرام تھا, ٹھیک ہے نا, آپ نے حرام طریقے سے مارا ہے, اس وجہ سے اس کا گوشت آپ کے اوپر حرام ہے, آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. بے شک ٹھیک ہے بھائی, بکرے کو آپ نے اس طرح سے مار دیا تو اب اس کے اوپر فقہا نے یہ نہیں لکھا کہ قیامت کے دن جو ہے نا وہ اس کو قتل کا عذاب دیا جائے گا, کیونکہ بکرے کا قاتل ہے یہ, ٹھیک ہے نا, تو قتل قیامت کے عذاب کا تو پھر بھی اس کے اندر نہیں ہے, ایز لانگ ایز آپ اس کا گوشت نہیں کھا رہے ہو, ٹھیک ہے نا, حرام گوشت کھائیں گے تو پھر قیامت کا عذاب بھی ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن آپ نے اس طریقے سے جو قتل کر دیا نا, تو اللہ تعالیٰ نا بکرے کو غلط طریقے سے قتل کرنے کی سزا اسی دنیا میں دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اسی دنیا میں دے دیتے ہیں. کیسے سزا دے دیتے ہیں کہ اب آپ اس بکرے کی چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے, محروم ہو گئے آپ, ٹھیک ہے نا, اچھا خاصا مہنگا بکرا ہوتا ہے, تو آپ نے اپنا پیسہ جو ہے وہ ضائع کر دیا, ٹھیک ہے نا, تو یہ سزا مل گئی نا اس دنیا کے اندر ہی, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نا قتل کرنے کے لیے بہت شرائط رکھی ہیں, آپ یعنی کوئی جان کسی دوسرے جان کو نہیں مار سکتی, ٹھیک ہے نا, یہ ہے اصول, کوئی جان کسی دوسرے جان کو نہیں مار سکتی. اب اس اصول کے اندر سے ایکسپشنز نکالی گئی ہیں, استثناء نکالا گیا ہے کہ ہاں اس طریقے سے مار سکتی ہے خالی, اس وجہ سے مار سکتی ہے خالی, اور وہ جو استثناء ہے نا, وہ جو ایکسپشنز ہیں وہ بہت کم ہیں, ٹھیک ہے. تو اصول یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات رکھی ہیں, یہ مخلوقات جو ہے نا وہ تمیز سے رہیں, ٹھیک ہے نا, ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا لڑائی نہ کریں اور ایک دوسرے کو مار پیٹ اور قتل وغیرہ نہ کریں, امن کے ساتھ رہیں, سکون کے ساتھ رہیں, ٹھیک ہے نا, ایک دوسرے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور دوسروں کو اپنے آپ سے محفوظ رکھیں, ٹھیک ہے نا, یہ ہے دین اسلام. اسی وجہ سے جو کہتے ہیں نا دین اسلام جو ہے وہ امن کا دین ہے, آتشی کا دین ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اس وجہ سے آتشی کا دین ہے کیونکہ اجازت نہیں ہے کسی کو بھی کسی دوسرے کو مارنے کی, حقیقت تو یہی ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس میں سے ایکسیپشنز نکالی ہیں کہ بھائی پیٹ بھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا پیٹ ایسا بنایا ہے کہ اس کے اندر پروٹین کی بھی ضرورت ہے, رائٹ, آپ خالی جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹس کے ذریعے سے آپ ایک صحت مند زندگی نہیں گزار سکتے, صرف فیٹس کے ذریعے سے صحت مند زندگی نہیں گزار سکتے, ٹھیک ہے نا, یعنی ویجیٹیبل فیٹ کے ذریعے سے آپ نہیں گزار سکتے. اللہ تعالیٰ نے آپ کا سسٹم ایسا بنایا ہے کہ یو نیڈ اینیمل فیٹ, ٹھیک ہے نا, آپ کو اینیمل سے حاصل کیا ہوا پروٹین آپ کی ضرورت اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے, ٹھیک ہے نا, تو اب آپ کو بکرا کھانا ہے, اب آپ کو گائے کھانی ہے, مرغی کھانی ہے, ٹھیک ہے نا, تو اب جو کھانی ہے ضرورت پوری کرنے کے لیے, تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصول بنا دیے کہ بھئی ایسے پکڑنا ہے, ایسے ذبح کرنا ہے, بہت ہی جو ہے وہ رحم دلی کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے, اور ذبح بھی اصل میں آپ تو ماڈرن سائنس نے بتا دیا ہے کہ جو ذبح کرنے کا طریقہ ہے یہ بھی جانوروں کے لیے رحم ہی ہے, کیونکہ اس طریقے سے جب جانور کو ذبح کرتے ہیں اس کو تکلیف ہی نہیں ہوتی, اس کی یعنی برین ایکٹیویٹی کو باقاعدہ میجر کر کے بتا دیا کہ اس کی برین کے اندر وہ جو پین کے وقت جو ٹریگر ہوتا ہے نا برین کے ایریاز, وہ ذبح کرنے کے وقت وہ برین میں ایسی ایکٹیویٹی ہوتی نہیں ہے, جس سے کہ یہ کنفرم ہو گیا کہ جانوروں کو تکلیف جانور کو ذبح کے وقت تکلیف ہوتی ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قتل کرنے کا جو معاملہ ہے وہ بہت ہی زیادہ ریسٹرکشنز کے ساتھ اس کی اجازت دی ہے, ورنہ اس کی اجازت نہیں ہے. اب جانوروں کے ساتھ جب یہ معاملہ ہے تو پھر انسانوں کے ساتھ تو اس سے بھی زیادہ, ٹھیک ہے نا, آپ کسی انسان کی جان نہیں لے سکتے, چاہے وہ ہندو ہو, وہ عیسائی ہو, وہ یہودی ہو, وہ آتش پرست ہو, وہ کوئی بھی ہو, آپ اس کی جان نہیں لے سکتے, وہ آپ سے معمون ہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کے اندر ایکسیپشنز, اس میں بھی بنائی ایکسیپشنز, لیکن وہ ایکسیپشنز جو ہیں وہ شریعت کے دائرے کے اندر رہنی چاہیے, کہ جب آپ شرعی طور پر جہاد کرتے ہیں تو اس وقت جو ہے نا وہ ان کو مارنے کی اجازت ہے. لیزرز, کاکروچز اور اسپائڈرز کو مارنا بھی قتل ہے. قتل تو خیر سب کچھ ہی ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن بھائی قتل کا مسئلہ نہیں ہے نا, یہی تو آپ کو بات سمجھا رہے ہیں. مسئلہ قتل کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جائز طریقے سے قتل کیا یا ناجائز طریقے سے قتل کیا, ٹھیک ہے نا. جس کو قتل کرنے کی اجازت تھی اس کو قتل کیا, یا جس کو قتل کرنے کی نہیں اجازت تھی اس کو بھی قتل کر دیا, ٹھیک ہے. تو اب جہاں تک جو ہے وہ آپ ان حشرات الارض کی بات کر رہی ہیں, تو ان کو بھی جو ہے جیسے لیزرڈز ہیں, کاکروچز اور اسپائڈرز, ان کو تو مارنے کی بلا ضرورت, یعنی یہی بات ہے کہ اگر یہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچا رہے, ایزا نہیں پہنچا رہے, تو ان کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں, حدیث مبارکہ کے اندر جو مارنے کا حکم دیا گیا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ کس چیز کا, اسکارپینز, ٹھیک ہے نا, بچھو اور سانپ, ٹھیک ہے نا, یہ جو چیزیں ہیں ان کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے. اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ یہ جانور اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائے ہیں کہ اگر یہ آپ کے وسینٹی میں آ جائیں, جہاں پہ آپ موجود ہیں, آپ کا گھر موجود ہے نا, اگر یہ وہاں پر آ جائیں نا, تو ان کی کچھ ایسی نیچر اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ یہ بغیر چھیڑے ہوئے نقصان پہنچاتے ہیں. آپ ان کو چھیڑیں نہ بھی نا, پھر بھی یہ آ کر کے آپ کو کاٹیں گے, آپ کو ڈسیں گے, آپ کو ماریں گے, ٹھیک ہے نا. اسی وجہ سے تو جو ایسے انسان ہو جاتے ہیں جو کہ without provocation دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں, بغیر کسی وجہ کے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں نا, تو ان کو پھر سانپ اور بچھو سے تشبیہ دی جاتی ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ شیر, چیتا وغیرہ جو جانور ہوتے ہیں نا, یہ کسی کو تکلیف جو ہے نا وہ اس وقت تک نہیں پہنچاتے جب تک ان کو بھوک نہ لگی ہو. جب ان کو بھوک لگتی ہے تب یہ صرف اتنا کھاتے ہیں جتنا ان کی بھوک کے لیے ضروری ہوتا ہے, اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. یہ بلا وجہ کسی کو نہیں مارتے. لیکن بچھو اور سانپ یہ ایک ایسے جانور ہوتے ہیں کہ جو کہ بلا وجہ, ان کا کوئی پیٹ نہیں بھرتا کسی کو کاٹنے سے, لیکن یہ پھر بھی کاٹتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جب یہ آپ کے جگہ پر آ جائیں جہاں پر کہ انسان بستے ہیں, انسان موجود ہیں, یا سفر کی وجہ سے اگر انسان کسی جگہ باہر بھی موجود ہیں, وہاں پر اگر یہ آ جائیں تو ان کو مار دینے کا حکم ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ حکم کس نے دیا؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا, جو کہ اللہ کے نبی ہیں. اسی نبی نے تو جانور کو ذبح کرنے کا بھی طریقہ بتایا, اسی نبی نے تو یہ بھی بتایا کہ انسان کو کب مار سکتے ہو کب نہیں مار سکتے ہو. تو اسی نبی نے یہ بھی بتایا کہ بچھو کو مارو, ٹھیک ہے نا, جب وہ تمہارے پاس اس طریقے سے آ جائیں گے, ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ پکڑ پکڑ کر کے جو ہے وہ دنیا سے بچھوؤں کو ختم کر دو, یہ تو نہیں کہا کہ باہر جاؤ اور جا تلاش کر کر کے بچھوؤں کو دنیا سے ختم کر دو, اس کا تو کوئی حکم نہیں دیا ہے, ٹھیک ہے. تو جب آپ کے سامنے آ جائے تو اس کو مارنے کا حکم ہے. تو اس وجہ سے نا یہ جو ہے وہ اللہ کا حکم ہو گیا, ٹھیک ہے, کیونکہ نبی کا حکم جو ہے وہ اللہ کا حکم ہی ہوتا ہے. لیکن یعنی دیوار پہ چپکلی جا رہی ہے, جیسے کہ عام طور پہ ہمارے پاکستان انڈیا کے, مطلب کہ یعنی ایون یہاں پر بھی ہم نے دیکھا ہے, تو اس کو پکڑ پکڑ کر کے مارنے کی ضرورت نہیں ہے. کاکروچز بھی جو ہیں وہ اگر تکلیف کے اس میں آ جاتے ہیں تو اس کو بھی پھر یعنی مارا جا سکتا ہے, لیکن یوزلی یہ جو ہے نا وہ الگ تھلگ ہی اپنا نظام ان کا چلتا رہتا ہے, اور یہ بیسکلی گٹر لائن کے اندر ہی رہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو گٹر کا جو ڈھکن ہے وہ ایسا بنائے کہ کاکروچ اس میں سے نکل کر کے گھر میں نہ آنا شروع ہو جائے, تو پھر ٹھیک ہے, وہ اندر ہی رہیں گے, اندر ہی ان کی زندگی گزرتی رہے گی, ٹھیک, نہ وہ آپ کو تنگ کریں گے نہ آپ ان کو تنگ کریں گے. اچھا, تو ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق, ٹھیک ہے نا, جب یہ قتل کے ساتھ جو ہے وہ الا بالحق کا بھی تو لفظ سما دیا نا, کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جائز قرار دیا ہے اس سے تو کر سکتے ہیں, ادروائز نہیں کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد ولا یزنون, اور یہ زنا نہیں کرتے ہیں. ومن یفعل ذلک, اور جو ایسا کرے گا, ایسا فعل کرے گا, یلقا اثاما, تو اس نے جو ہے وہ گناہ کا کام کیا, گناہ میں پڑ گیا. اس کی تفسیر میں, اچھا چونکہ خلاصہ تفسیر آج سامنے نہیں ہے تو بس معروف مسائل میں سے پڑھ لیتے ہیں, کہ ساتویں صفت ہے یہ, 13 صفتوں میں سے ساتویں، کہ فرماتے ہیں کہ پہلی 6 صفات جو گزری ہیں نا اس سے پہلے، تو ان 6 صفات میں طاعت و فرما برداری کے اصول آ گئے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے جو ہے وہ جو یعنی اپنی زندگی کے اندر کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے آپ نے زندگی گزارنی ہے تو وہ کیسے گزارنی چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو گزارنے کا اطاعت والا طریقہ کیا ہے، جیسے کہ خرچ کرنے کے بارے میں آیا تھا نا کہ جی آپ خرچ کریں گے تو اس خرچ میں جو ہے وہ اطاعت کا راستہ یہ ہے کہ اعتدال میں آپ نے خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، اور رات کو عبادت کرنا تو یہ بھی جو ہے وہ کرنے کا کام ہے، رات کو اٹھ کر کے عبادت کرنا، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے کیا تھا کہ جب کوئی جاہل طریقے سے آپ سے بات کرے تو ان کو کیسے جواب دینا ہے، سلام کے ساتھ جواب دینا ہے، ٹھیک ہے، اور زمین کے اوپر کیسے چلنا ہے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلنا ہے، تو یہ سب جو تھے نا یہ پازیٹیوز تھے، یعنی یہ کرنے کے کام تھے، بس یہ بتا دیا تھا کہ ان کرنے کے کاموں کو کیسے کرنا ہے، اگر تم ایسے کرو گے تو تم عباد الرحمان میں شامل ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے. اب کیا باتیں شروع ہو رہی ہیں، اب باتیں شروع ہو رہی ہیں معصیت و نافرمانی کے اصول مہمہ کا بیان ہے، ٹھیک ہے، کہ نہ کرنے والے کون سے کام ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان میں اصول بیان فرما رہے ہیں، یعنی پرنسپلز بیان فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے. معصیت کا مطلب گناہ ہوتا ہے اور نافرمانی کا مطلب حکم کا نہ ماننا، ایک ہی مترادف الفاظ بنتے ہیں یہ اس کانٹیکسٹ میں. تو اب معصیت و نافرمانی کے اصول مہمہ کا بیان ہے، جن میں پہلی چیز عقیدے سے متعلق ہے کہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک نہیں کرتے، جس سے شرک کا سب سے بڑا گناہ ہونا معلوم ہو گیا، ٹھیک ہے، کہ ان الشرک لظلم عظیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ لقمان کے اندر، جہاں لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جو نصیحت کی تھی، تو ان میں سب سے پہلی نصیحت کیا تھی کہ لا تشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک مت کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے. تو شرک کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی کو پارٹنر بنانا، ٹھیک ہے، شریک ٹھہرانا، پارٹنر بنانا. پارٹنر کا مطلب کیا ہوتا ہے جی، یہ باتیں کلیئر ہونی چاہیے ہمیں، تاکہ ہم اپنے بچوں کو بھی یہ ساری باتیں کلیئر کر سکیں نا، ٹھیک ہے، کیونکہ الحمدللہ ہم تو چلیں اچھی جگہوں میں پلے بڑے اور ایک دینی ماحول کے اندر ہماری اٹھان ہو گئی، تو اللہ کا شکر ہے ایمان محفوظ ہے ابھی تک، ٹھیک ہے، لیکن بچوں کا جو جس قسم کا ماحول سے وہ ایکسپوز ہوتے ہیں، چاہے وہ فزیکل اسکول وغیرہ کا ماحول ہو، چاہے وہ ورچوئل ماحول ہو، یعنی انٹرنیٹ وغیرہ سے جو ان کا ایکسپوجر ہوتا ہے، تو اس میں نا ان کا ایمان جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ خطرے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ان کو بہت ہی بنیادی باتوں کا علم ہونا ضروری ہے، جن کو کہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، ہمیں کبھی فکر بھی نہیں پڑی تھی کہ اچھا یہ چیزیں بھی معلوم ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بس ایسے ہی چلتے چلے گئے، اور کہتے ہیں ریلے کے اندر چل کر کے جو ہے وہ بہرحال ابھی تک مسلمان ہیں، اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر، ٹھیک ہے. لیکن جو آج کل کی جنریشن ہے نا، تو ان کو بہت زیادہ چیلنج کیا جا رہا ہوتا ہے، ان کے ایمان کو چیلنج کیا جا رہا ہوتا ہے، تو ان کو بہت ہی بنیادی باتیں بھی جو ہوتی ہیں نا وہ کلیئر ہونی چاہیے، تب کہیں جا کر کے یہ مقابلہ کر سکیں گے، انٹلیکچولی مقابلہ کر سکیں گے، ٹھیک ہے، اپنے دل و جان کے اندر ان باطل نظریات کا مقابلہ کر سکیں گے. تو اس وجہ سے شرک ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے، تو شرک کا مطلب ہوتا ہے پارٹنر بنانا. اب پارٹنر جو ہوتا ہے نا، اس کو سمجھنے کے لیے اگر ہم کوئی بزنس کنسرن کو لیں، جیسے کہ کوئی کسی کا بہت کوئی بڑا سا کاروبار ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کاروبار کے اندر یا تو یہ شکل ہوتی ہے کہ جی صرف ایک مالک ہوتا ہے کاروبار کا، جیسے ایک سیٹھ صاحب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہے مالک پورے کے پورے کاروبار کے. اب انہوں نے جو ہے وہ سرونٹس رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تنخواہ دار ملازم رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو ملازم ہوتے ہیں نا، یہ کاروبار کے جو مختلف ٹاسک ہوتے ہیں ان کو انجام دینے کے لیے رکھے گئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ کاروبار کے اندر شریک نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، کہ بھئی یہ جو ملازم صاحب ہیں ان کے پاس جو ہے وہ 5% شیئر ہے اس کاروبار کا، کسی کے پاس 1% شیئر ہے، کسی کے پاس 2% شیئر ہے. تو اب جب کاروبار کے اندر کوئی پروفٹ ہوگا تو اس پروفٹ میں سے 1% جو ہے وہ ان پارٹنر کو دیا جائے گا، اور جو 5% شریک ہیں ان کو جو ہے وہ 5% پروفٹ کا حصہ دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے. یہ پارٹنر جو ہوتا ہے نا, یہ الگ چیز ہوتی ہے. تو کاروبار کے اندر پارٹنرز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب وہ پارٹنر جو ہے وہ بے شک یعنی 50-50 پارٹنرشپ ہو, ٹھیک ہے, یا وہ 80-20 پارٹنرشپ ہو کہ جی جو بڑا پارٹنر ہے اس کے پاس 80% شیئر ہے بزنس کا, اور جو چھوٹا پارٹنر ہے اس کے پاس صرف 20% شیئر ہے, ٹھیک ہے نا, یا اور بھی کم شیئر ہے. لیکن جتنا بھی کم شیئر ہے, پارٹنر تو پارٹنر ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پارٹنر جو ہے نا پھر نفع نقصان کے اندر اس کا ایک وہ ہوتا ہے, یعنی ایک رول, ایک اس کی سینگ ہوتی ہے, سے ہوتی ہے اس کی نفع نقصان کے اندر, ٹھیک ہے. ایک منٹ ذرا ہولڈ کیے گا. اچھا, تو جو پارٹنر ہوتے ہیں, تو پارٹنر بے شک چھوٹے پارٹنر ہی کیوں نہ ہو, لیکن ان کا نا ایک الگ رائٹ ہوتا ہے بزنس کے اندر, ایک حق ہوتا ہے ان کا, اور جتنا بھی ان کا شیئر ہے تو ان کو شیئر کے مطابق جو ہے وہ نفع نقصان کے اندر بھی حصہ ملتا ہے, اور دوسری یہ کہ ان کی ایک سے بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. وہ جو مالک ہوتے ہیں نا, بڑے مالک جو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو بڑے شیئر کے, تو ان کو جو ہے نا وہ یعنی گویا کے آرڈر اراؤنڈ بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اوہو, کچھ ایک اہم مسئلہ ہے, مجھے کسی کو اصل میں ایک بہت ارجنٹلی جواب دینا ہے, تو وہ اس کے لیے مجھے یہ کلاس لیو کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے. تو میں واپس جوائن کرتا ہوں انشاءاللہ ان کو, بس میسج چھوڑ کر کے. السلام علیکم. ٹھیک ہے, تو پارٹنر کا یہ کانسیپٹ ہے, اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خادم رکھے ہوئے ہیں نا, وہ فرشتے, انسان, اور اللہ تعالیٰ اپنے جس بھی مخلوق سے اپنے کام کروا لیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ جو کام کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ, وہ خدمت کے درجے میں کرواتے ہیں, وہ پارٹنرشپ کے درجے میں نہیں کرواتے. تو نہ تو کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ کا پارٹنر ہے, نہ تو کوئی انسان, چاہے وہ کتنا ہی بڑا انسان کیوں نہ ہو جائے, کتنا ہی نیک شریف اور اس کا مقام کیوں نہ ہو جائے, وہ اللہ تعالیٰ کا پارٹنر نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. اس کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں ان کے اندر جو ہے نا وہ کوئی اعتراض کر سکے, یا جو ہے وہ اپنا کوئی حصہ ڈال سکے, یا اس سے کوئی ڈیمانڈ کر سکے, چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو, چاہے کوئی ولی کیوں نہ ہو, چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو, وہ اللہ تعالیٰ کا پارٹنر نہیں ہوتا. تو اس پارٹنر والے کانسیپٹ کو جو ہے پھر شرک کہا جاتا ہے, اور شرک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے, کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نا جو اتھارٹی ہوتی ہے, اس اتھارٹی کو چیلنج کیا جا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, شرک کے ذریعے سے. کہ اے اللہ, یعنی گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام معاملات کو اکیلے طے نہیں کر سکتا, نعوذ باللہ, ٹھیک ہے نا, خود سے طے نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے بغیر جو ہے وہ طے نہیں کر سکتا اپنے معاملات کو, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو پارٹنرشپ والا جو کانسیپٹ ہے نا, یہ اس کی بھی یعنی نفرت جو ہے نا, وہ صحیح طریقے سے دل میں اس وقت تک نہیں پیدا ہوتی کہ جب تک یہ بات سمجھ میں نہ آئے کہ ہم شرک کر کے جو ہے وہ اصل میں کس کس جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ بات چونکہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی, تو اس وجہ سے یہ نہیں ہوتا کہ ہم شرک کرنا شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم یعنی ایک عام مسلمان جو ہے نا, وہ شرک کرنا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کو شرک کی جو ہے وہ قباحت سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. ایسا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا, بلکہ کیا ہوتا ہے کہ چونکہ شرک کی جو قباحت ہے, جو نجاست ہے, جو برائی ہے, وہ دل کے اندر کلیئر نہیں ہوتی ہے نا, تو اس کی وجہ سے پھر ہم جو ہیں وہ مشرک جو لوگ ہوتے ہیں نا, جو مشرکین ہوتے ہیں, ہم ان کے اس شرکیہ فعل کو جو ہے وہ جسٹیفائی کسی حد تک کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کے اس جو مشرکانہ رسومات ہوتی ہیں, جو مشرکانہ ان کی عبادتیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کے بارے میں نا ہمارے دل میں ایک سافٹ کارنر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے شیطان ایک مسلمان کو شرک کی طرف آہستہ آہستہ کر کے مائل کرتا ہے. ٹھیک ہے, شیطان جو ہے نا یہ بہت زیادہ یعنی پلاننگ کے ساتھ کام کرتا ہے, بہت زیادہ ٹھوک بجا کر کے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ایک دم سے کسی مسلمان کو شرک میں مبتلا نہیں کر سکتا, اس کے بس میں ہی نہیں ہے یہ کام. ٹھیک ہے نا, کہ ایک دم سے ایک جو ہے وہ نیک اور عبادت کرنے والا مسلمان اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے اس کے ساتھ, اور ایک دم سے جو ہے نا وہ ایسا اس کے دل کے اندر خیال پیدا کر دے کہ یہ جو مسلمان ہے وہ کسی بت کی پوجا کر لے. نہیں, ایک دم سے ایسا نہیں ہوتا نا, تدریجن ہوتا ہے, آہستہ آہستہ ہوتا ہے. تو کیسے ہوتا ہے آہستہ آہستہ؟ اس کی بہت ساری شکلیں, ان میں سے ایک شکل یہ ہے کہ یہ کافروں کے عبادتوں کے لیے دل میں نرمی پیدا کرنا شروع کرتا ہے. اب کتنے ہم مسلمان ہیں, ٹھیک ہے نا, چاہے وہ انڈیا میں رہتے ہوں چاہے وہ پاکستان میں رہتے ہوں, ٹھیک ہے, وہ ہندوؤں کی ان عبادتوں کو اس نفرت کے ساتھ نہیں دیکھتے جیسے کہ ایک مسلمان ایک مومن کے لیے لازمی ہے کہ وہ بتوں کی پرستش کے عمل کو جو ہے وہ نفرت کے ساتھ دیکھے. ہندوؤں کو نفرت کے ساتھ دیکھنے کی بات نہیں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی وہی بات ہوتی ہے نا کہ گناہ گار سے نفرت نہ کرو, گناہ سے نفرت کرو. ٹھیک ہے, تو اس کو جو ہے نا شیطان اس کانسیپٹ کو ایسے گڈمنٹ کرتا ہے کہ وہ یعنی جو خوش اخلاقی ہے نا, یہ کہ جی آپ گناہ گار سے نفرت نہ کریں, آپ ہر انسان سے جو ہے وہ محبت کریں, ہر انسان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ دل میں رکھیں, لیکن وہ اس کو پھر بڑھاتا ہے, اور اس کو بڑھا کر کے کہاں پہ لے کے جاتا ہے کہ گناہ گار سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ پھر وہ اس کی گناہ سے بھی محبت دل میں پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, کہ بھئی کیا ہو گیا اگر ان لوگوں نے یہ کر لیا, تو کون سی ایسی بڑی بات ہے کہ اگر جو ہے وہ گائے کی پوجا کر لی انہوں نے, یا انہوں نے جو ہے وہ یہ والے تہوار وغیرہ کر لیے ہیں, اس طرح کے مشرکانہ عمل کر لیے ہیں, تو کون سا ایسا مسئلہ کیا ہے اس کے اندر؟ ٹھیک ہے نا, تو اس وجہ سے نا شرک کی نفرت دل میں پیدا ہونا, یہ دل میں ہونا یہ لازمی ہے ایمان کی حفاظت کے لیے. اگر یہ نہیں ہوگی تو غیر مسلموں کے ساتھ جتنا زیادہ آپ کا ایکسپوجر بڑھے گا, ٹھیک ہے نا, جتنا زیادہ ایکسپوجر بڑھے گا اتنا زیادہ آپ کے لیے شرک کو کی نفرت آپ کے دل میں کم ہونی شروع ہوگی, اور بالآخر جو ہے نا وہ ایسے ہی ہو جائے گا کہ بھئی سب ٹھیک تو ہے, سبھی تو ٹھیک ہے, وہ اس طریقے سے وہ اپنے رب کو راضی کرتے ہیں, ہے نا, وہ ان کا طریقہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا, یہ ہمارا طریقہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا, کہ ہم جو ہے وہ مسجد میں جا کر کے نماز پڑھتے ہیں اور مسجد میں جا کر کے اس طریقے سے عبادتیں کرتے ہیں, یا مسلح پہ بیٹھ کر کے ہماری عورتیں عبادت کرتی ہیں اور ان کی عورتیں جو ہے وہ مندر میں جا کر کے یا کسی تصویر کے سامنے یا بت کے سامنے عبادتیں کرتی ہیں, تو وہ بھی ٹھیک ہے, ہم بھی ٹھیک ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ جو بندے کے دل میں یہ بات آ گئی تو وہ شرک کا مرتکب ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ ایکسپوجر جو ہے نا یہ اس وجہ سے نا غیر مسلموں کے ساتھ جو مل جل کر کے رہنا جو ہوتا ہے نا یہ پسندیدہ فعل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ پسندیدہ فعل نہیں ہے. دار الاسلام کے اندر رہنا اصل یہ پرائیورٹی ہے, دار الاسلام میں رہنا. ٹھیک ہے نا, تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جب ہم غیر مسلموں کے ساتھ بہت زیادہ مخلوط ہو کر کے اختلاط کے ساتھ رہتے ہیں نا, سارے معاملات ہمارے ان کے ساتھ مل جل کر کے چل رہے ہوتے ہیں نا, تو پھر شیطان کے لیے کام آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ اپنے پڑوسیوں کی خیر خواہی جو کہ اسلام کے اندر لازمی ہے, ٹھیک ہے نا, چاہے وہ غیر مسلم پڑوسی کیوں نہ ہو, چاہے وہ جیسے بھی پڑوسی ہو, اس کی خیر خواہی تو ہر مسلمان نے کرنی ہے, لیکن شیطان اس کو پھر نا وہ ان کے دین کے لیے بھی خیر خواہی بنا دیتا ہے, ان کے دین کے لیے بھی نرمی والا والی شکل بنا دیتا ہے اس کو. ٹھیک ہے, تو اب دیکھیں انڈیا کے اندر خاص طور پہ سوائے وہ لوگ جو کہ دینی محنتوں میں جڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, علماء کے ساتھ ان کا ایک مضبوط تعلق ہے, یا تبلیغی جماعت کے واسطے سے علماء کے ساتھ مضبوط تعلق ہے, یا خانقاہوں میں بزرگوں کے ساتھ مضبوط تعلق ہے, ان کے علاوہ آپ عام دیکھیں گے, ٹھیک ہے, کہ ہندوؤں کے جو رہن سہن کے طریقے ہیں, ان کی جو عبادتیں ہیں, بہت زیادہ نا ان کے لیے دل کے اندر نرم گوشے پیدا ہو گئے. ٹھیک ہے, وہ تو اللہ بھلا کرے, اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے بھیج دیے کہ ایمان کی اب حفاظت کے کچھ آثار پیدا ہونا شروع ہو گئے, کیونکہ اب وہ والے معاملات ختم ہو گئے یا کم ہو گئے کم از کم. ٹھیک ہے, تو یہ ایمان کی حفاظت کی ایک شکل ہے. ٹھیک ہے کہ آپ کے جو ٹھنڈا ٹھنڈا سب کچھ چل رہا تھا نا, وہ سب اب یعنی ٹھیک ہو جائے, وہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے, تو یہ انڈیا کے اندر یہ چیز بہت زیادہ ہوئی. صحیح ہے بھائی, دینی محنتوں کے ساتھ جڑنے والے لوگ تو بہت کم ہیں نا. ٹھیک ہے نا, زیادہ تر لوگ تو ایسے ہی ہیں جو کہ کالج یونیورسٹی یا اپنے یعنی کھانے پینے سے ان کا تعلق ہے, اور سے زیادہ ان کو کوئی ان کے پاس وقت نہیں ہوتا دین کے لیے. ٹھیک ہے, تو ایسے لوگوں کا ایمان جو ہے نا پھر اس طریقے سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور پاکستان کے اندر انہوں نے کیا کیا, ٹھیک ہے, پاکستان میں بھی یہی ہوا کہ 1980s کے اندر جبکہ ہم اس وقت بچے تھے اور بس یعنی ذرا شعور بس آنا ہی شروع ہوا تھا اس وقت. ٹھیک ہے, تو انڈین فلموں کی بھرمار. صحیح ہے, یہ وی سی آر آ رہا ہے, وی سی پی, وہ ویڈیو کیسٹ پلیئر, جو وی سی آر افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ ویڈیو کیسٹ پلیئر افورڈ کر رہا ہے. چھپ چھپ کر کے, وہ حکومت کی طرف سے پابندی تھی انڈین فلموں کے اوپر, چھپ چھپ کر کے جو ہے نا وہ لوگ تولیے میں لپیٹ کر کے لے کر کے آتے تھے گھروں کے اندر, ہے نا. تو اس کے ذریعے سے پھر وہ ویڈیو کیسٹ جو ہیں وہ انڈین فلموں کی آ رہی ہیں. اب انڈین فلموں کے اندر کیا ہوتا تھا, یہی سب کچھ پوجا پاٹ, اور اس کے اندر بھجن گائے جا رہے ہیں, تو یہ ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے نا. اور جتنے وہ پیارے پیارے ہیرو اور پیارے پیارے ہیروئنیں ہیں تقریباً ساری ہندو ہی ہوتی تھیں. یہ خان لوگ تو ایک آدھ ہوتے ہیں نا خالی, جو کہ سو کالڈ مسلمان ہوتے ہیں, سو کالڈ بظاہر سارے کے سارے ہندو. دو پاکستان کے اندر بیٹھ کر کے بھی یعنی بظاہر ہندوؤں سے بہت دور ہیں, ہے نا, اور بہت جو ہے وہ یعنی کوئی اختلاط نہیں ہے جی ہندوؤں کے ساتھ, لیکن انڈین فلموں کے ذریعے سے اتنا زیادہ ایکسپوجر, اتنا زیادہ ایکسپوجر کہ گھر کے اندر جو ہے وہ گانے چل رہے ہیں, اور وہ گانوں میں کیا الفاظ ہیں کچھ کچھ پتہ نہیں, کسی کو کچھ خیال نہیں اس بات کا کہ ایمان آپ کا ختم ہو رہا ہے اس کے ذریعے سے. ٹھیک ہے, تو فلموں کے ذریعے سے ایکسپوجر دے کر کے جو ہے وہ پھر کافروں کے ساتھ جو ہے اس طرح کا معاملہ کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, تو بھائی یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا, اس دنیا کی زندگی میں صرف جو ہے وہ عبادتیں نہیں کرنی ہوتی ہیں بلکہ اپنے آپ اپنی حفاظت کا بھی انتظام کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, ان عبادتوں کی حفاظت کا بھی انتظام کرنا ہوتا ہے, اور ان عبادتوں کے علاوہ جو ہمارے روزمرہ کے نظریات چل رہے ہیں, خیالات چل رہے ہیں, اور اپنے معاملات چل رہے ہیں, ان کی بھی شیطان سے حفاظت کا بھی انتظام کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, خالی یہ کر کر کے فائدہ نہیں ہوتا. جبھی تو اللہ تعالیٰ نے نا یہ جو شروع کی پانچ صفات بیان فرمائی ہیں, یہ طاعت والی صفات تھیں, لیکن اب جو ہے وہ فوراً اس کے بعد معصیت بھی شروع ہو گئی نا, کہ بھئی ان چیزوں سے بچنا بھی ہے تم نے. خالی کرنا نہیں ہے کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر کے جو ہے وہ تہجدیں پڑھو اور وظیفے پڑھو اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ سلام 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 کر کے گزر جاؤ. خالی یہ نہیں کرنا ہے تم نے اپنی زندگی کے اندر. ٹھیک ہے نا, تم نے اپنے دشمنوں سے, شیطان سب سے بڑا تمہارا دشمن, ٹھیک ہے نا, نفس تمہارا اس سے بھی زیادہ بڑا دشمن, اور پھر جو ہے وہ جو لوگ ہوتے ہیں دنیا کے اندر جو کہ اللہ تعالیٰ کی دشمنی پر اترے ہوئے ہوتے ہیں, تو ان سے حفاظت. ٹھیک ہے نا, یہ بھی کرنی ہے, دونوں کام کرنے. اگر کسی نے خالی عبادتیں کری اور حفاظت کا انتظام نہیں کیا, تو اس کی عبادتیں جو ہے وہ آج نہیں تو کل ضائع ہو جائیں گی, شیطان ضائع کروا دے گا ان کی اس کی عبادتوں کو. ٹھیک ہے, تو کیا لکھا آپ نے کہ کیا نان مسلمز کے فیسٹیولز کو وش کرنا غلط ہے؟ ایبسلیوٹلی غلط ہے, بالکل 200% غلط ہے. ان کی اس وقت سویٹس کھانا بھی غلط ہے. سویٹس جو ہے نا وہ کھانا ڈپینڈ کرتا ہے. ٹھہرے, کیا آپ نے لکھا ہے کیا اس سے بھی ایمان پر افیکٹ ہوتا ہے؟ سویٹس کھانے سے ایمان پر افیکٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, ان کو وش کرنے سے ایمان پر افیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, سویٹس کھانے کے اندر آپ کی نیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے, سویٹس کھانے میں نا نیت دیکھی جائے گی. نیت یہ اگر ہے کہ بھائی یہ سویٹس جو ہے نا ان کے اوپر اگر آپ کو پہلی بات کنفرم کریں کہ اس کے اوپر گائے کا پیشاب نہیں چھڑکا گیا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ کنفرم ہونا چاہیے. اگر اس کے اوپر اس قسم کی انہوں نے حرکت کری ہوئی ہے پھر تو وہ حرام ہو گئی. ٹھیک ہے نا, تو وہ سویٹس کھانا حرام ہے. ٹھیک ہے, اگر ان کے اوپر گائے کا پیشاب چھڑکا ہوا ہے, صحیح ہے, یا کوئی اور بھی اس قسم کی کوئی حرام چیز اس کے اندر ملائی ہوئی ہے, تو پھر وہ آپ نہیں کھا سکتے. ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ آپ کو کنفرم ہو گیا کہ سویٹس جو ہیں وہ حلال مٹیریل کی بنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, تو اب جو ہے نا آپ اس کو کس نیت سے کھا رہے ہیں؟ اس نیت سے کھا رہے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس اور کچھ کھانے کو ہی نہیں تھا, ٹھیک ہے, تو اب وہ سویٹس آئی ہیں تو آپ نے پیٹ بھرنا ہے نا, اپنی جان بچانی ہے نا, تو اس جان بچانے کی نیت سے, پیٹ بھرنے کی نیت سے آپ سویٹس کھا رہے ہیں, حلال ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ سویٹس جو ہوتی ہیں نا یہ حرام نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا, ان کے اوپر بے شک وہ جادو منتر اپنا پڑھ کر کے پھونک دیں وہ حرام نہیں ہوتی, وہ اپنا پوجا پاٹھ کر کے اس کے بعد سویٹس کے اوپر جو ہے وہ کچھ پھونک مار دیں پوجا پاٹھ کرنے کے بعد, اس سے سویٹس حرام نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس نیت سے سویٹس کھا رہے ہیں کہ ہاں بھائی ہمیں بھی ذرا ان کے تہوار میں تھوڑی سی شمولیت ہو جائے, ہم بھی ذرا ان کے اس خوشی میں شامل ہو جائیں, ہے نا, وہ جو ہولی کی خوشی ہے یا پتہ نہیں وہ کیا ہوتی ہے دیوالی کی خوشی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ حرام ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس حرام کے مرتکب ہوں گے تو یہ آپ کے ایمان کے اوپر ایک منفی اثر ڈالے گا, ٹھیک ہے. تو وش کرنا یہ تو بالکل ناجائز ہے, ٹھیک ہے. ہاں وہ بھی اس کی بھی جواز کی ایک صورت بن سکتی ہے, اس کی جواز کی صورت یہ بن سکتی ہے کہ اگر آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہے, واقعی جان کا خطرہ ہے کہ اگر آپ نے وش نہیں کری تو وہ پھر آپ کو چھوڑیں گے نہیں, ٹھیک ہے نا, آپ کو شدید جسمانی نقصان پہنچائیں گے یا آپ کی جان بھی لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جان کے خطرے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو قتل کر دیں گے, جان کے خطرے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو جسمانی نقصان پہنچائیں گے, ٹھیک ہے, جسمانی نقصان یہ ہوتا ہے جان کا خطرہ, ٹھیک ہے نا. تو جان کا خطرہ ہے تو کراہیت کے ساتھ دل میں آپ ان کو وش کر رہے ہیں تو یہ جان بچانے کے لیے کر رہے ہیں, یہ اپنی خوشی سے نہیں کر رہے, یہ ان کے تہوار کو اچھا سمجھ کے نہیں کر رہے, بلکہ اپنی جان بچانے کے لیے کر رہے ہیں اور دل میں نفرت ہے ان کے تہوار کے بارے میں, پھر یہ جائز ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ جائز بالکل بھی نہیں ہے, چاہے وہ ہیپی کرسمس کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے نا. یہ نہیں ہے کہ یہ خالی ہندوؤں کے ساتھ ناجائز ہوتا ہے اور امریکیوں کے ساتھ جائز ہوتا ہے. ایک صاحب نے باقاعدہ لکھا پچھلے دنوں نا اپنے احوال بیان کرنے میں, انہوں نے لکھا کہ جو انڈین فلمیں جو لوگ دیکھتے ہیں نا, اچھا انڈیا کے رہنے والے بڑے سو کالڈ دیندار گھرانے کے, ٹھیک ہے, تو وہ کیا لکھتے ہیں کہ جو بالی ووڈ فلمیں دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ تو ذہنی طور پر نا یعنی کیا کہتے ہیں, بڑے مزے کے الفاظ تھے کہ وہ یعنی امیچورڈ ہوتے ہیں, ذہنی طور پر امیچورڈ ہوتے ہیں. اس وجہ سے نا میں بالی ووڈ کی فلمیں نہیں دیکھتا ہوں, میں صرف ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھتا ہوں. صحیح ہے. تو یہ نا ایک عجیب حال ہے ہمارا کہ ہمیں ہندوؤں سے نا یعنی نفرت ہے ان کے شرک کی وجہ سے, یا جو بھی وہ انڈیا میں رہنے والوں کا کچھ ذرا برا تجربہ رہتا ہے تو ان کو نفرت بھی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, یا دیندار گھرانے والے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو یہ, ٹھیک ہے نا, وہ ذرا ہندوؤں سے جو ہے وہ دور رہتے ہیں. لیکن گوری چمڑی والا وہ شرک کرے نا تو اس کا شرک جو ہے وہ ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے. کرسمس تو بڑا زبردست قسم کا تہوار ہے, اس میں تو اپنے گھروں کے اندر کرسمس ٹری بھی لا کر کے رکھ رہے ہوتے ہیں, رائٹ, اور جو ہے وہ کرسمس وش بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے اندر کوئی کراہیت نہیں ہوتی. بھائی کیوں گوری چمڑی ہے؟ اس وجہ سے ہیں ان کے پاس ذرا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بظاہر زیادہ لگتی ہے, یا ان کے ملک جو ہے نا وہ ذرا ترقی یافتہ لگتے ہیں, صاف ستھرے لگتے ہیں, تو اس وجہ سے ان کے شرک کی نفرت ختم ہو گئی, ان کی فلمیں اچھی لگ رہی ہیں, بالی ووڈ کی فلمیں بری لگ رہی ہیں, ہے نا. یہ یعنی یہ بالکل ہی نا دماغ جو ہے نا وہ ہمارا میس اپ ہوا ہوتا ہے اصل میں, ٹھیک ہے. تو سارے سے پھر ان کو یہی جواب دیا کہ جو بالی ووڈ کی فلمیں دیکھتے ہیں یا ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھتے ہیں, ساری روحانی بھی مریض ہوتے ہیں اور نفسیاتی بھی مریض ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان تمام گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جب اگر نان مسلم کے ساتھ کر رہے ہوں تو کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے, کر رہے ہوں نان مسلم کے ساتھ کر رہے ہوں کیا مطلب, یعنی ان کے ساتھ آپ کے معاملہ چل رہا ہو کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے. جاب کر رہے ہوں, اچھا, ان کے ساتھ جاب کر رہے ہیں تو جاب کے اندر آپ کو یہ احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ نا ضرورتاً معاملات رکھیں, ٹھیک ہے نا, جس کو پروفیشنل ریلیشن شپ کہتے ہیں خالی, ٹھیک ہے. یہ پروفیشنل ریلیشن شپ جو ہے یہ دوستی اور محبت, دوستی محبت ایکچولی ایک ہی چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ دوستی میں کنورٹ نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. قرآن کے اندر اس کی اللہ تعالیٰ نے ممانعت فرمائی ہے اور کئی جگہوں پہ ممانعت فرمائی ہے, ٹھیک ہے. تو میرا تو مشورہ آپ کو یہ ہوگا کہ پچھلے دنوں نا ہم نے جو ہماری مردوں میں تفسیر کلاسز ہوتی ہیں تو ان میں جو صورتیں پڑھائی تھیں نا ان میں یہ والے موضوعات آئے تھے, غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا کیسا معاملہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو ان کی ریکارڈنگز جو ہے وہ میں ویسے بھی پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں آپ کی ایون ویمنز گروپ کے اوپر بھی, لیکن دوبارہ شیئر کر دیں گے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ زیادہ ایک دو واٹس ایپ میسیجز ہی زیادہ آپ کو پڑھنے پڑیں گے نا, لیکن ان میں بہت تفصیل کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ معاملات ہمارے کیسے ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. وہ بہت کلیئرلی حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن کے اندر لکھے بھی ہیں اور ان کو ہم نے سمجھانے کی بھی بہت کوشش کری ہے. تو اس میں بھی ہے نا افراط اور تفریط سے بچ کر کے کہ نہ تو ہم اس میں حد سے آگے بڑھ جائیں, نہ اس کے اندر جو ہے وہ ہم اتنا یعنی ایسے ہو جائیں کہ جس کی ضرورت نہیں تھی, ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی ایمان کی حفاظت کے لیے, ٹھیک ہے. تو اس میں بھی افراط اور تفریط جو ہے اس کا بہت سارے لوگ شکار ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے نا نقصان ہوتا ہے, یا تو اپنے دین کا نقصان ہو جاتا ہے, یا اپنے اولاد کے دین کا نقصان ہو جاتا ہے, یا یہ کہ دعوت و تبلیغ کا نقصان ہو جاتا ہے. بھئی غیر مسلموں کو دعوت بھی تو دینی ہے نا, دین اسلام کی طرف مائل بھی تو کرنا ہے نا, لیکن اس مائل کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. تو ہم چونکہ بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں تو ہم بالکل ہی جو ہے نا وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ پھر دعوت کے راستے بھی بند ہو جاتے ہیں. دعوت تو تبلیغ کی بات کر رہا ہوں, یہ پارٹیز کی بات نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, وہ والی دعوتیں نہیں, بلکہ تبلیغ کے راستے بھی ہم بند کر دیتے ہیں, تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو ہمارے مشائخ نے الحمدللہ ساری چیزوں کو بہت آسان الفاظ میں صاف صاف سمجھایا ہے کہ ان کے ساتھ ہمیں دفتر میں کیا معاملہ کرنا چاہیے, گھروں میں کیا معاملہ کرنا چاہیے, پڑوس میں رہتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے, اور بچوں کا خاص طور پہ مسئلہ جو ہے نا وہ سب سے زیادہ مسئلہ بچوں کا ہے, ٹھیک ہے نا. سوری آپ سے ذرا ایکسٹرا ٹائم دے رہا ہوں, آپ دوسری حدیث کی کلاس بھی شروع ہونی ہے, کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ بچوں کا ہوتا ہے, کیونکہ بڑے لوگ تو پھر بات کو سمجھ کر کے احتیاط کر سکتے ہیں, لیکن نا ہم بچوں کو جب ان کے پاس بھیجنا شروع کر دیتے ہیں, ان کے برتھ ڈے پارٹیز کے اندر اپنے بچوں کو بھیجنا شروع کر دیتے ہیں, یا ان کے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو بھیجنا شروع کر دیتے ہیں نا, تو بچوں کو تو یہ تفصیلات نہیں پتا ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کو کیا تفصیل پتا کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے, کس سے بچنا ہے کس سے نہیں بچنا ہے. زیادہ سے زیادہ تھوڑی چیزیں آپ ان کو بتا سکتے ہیں, لیکن وہ ہر وقت تو صحیح فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں نا. تو بچوں کو زیادہ احتیاط کرنی ہوتی ہے بچوں کے معاملے میں, ٹھیک ہے. خود بے شک آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک پروفیشنل ریلیشن شپ بھی رکھیں اور ان کے ساتھ جو ہے نا وہ احسان والا معاملہ بھی رکھیں, لیکن بچوں کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ بچانے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ آج اس تفسیر کی کلاس کو ختم کرتا ہے, اور آپ کی انشاءاللہ اب حدیث کی کلاس شروع ہوگی, جو کہ ہماری ایک نئی ٹیچر ہیں عالمہ نبیلہ آصف صاحبہ, تو وہ آپ کو آج سے حدیث کلاس پڑھائے کریں گی, سوری ہاں حدیث کلاس پڑھائے کریں گے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.